الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ہمارے جو بعد کے تابعین ہیں یا بعض صحابہ نے ان کے لیے جو لقب چوز کیا شہ سوار اسلام, یعنی اسلام کا شہ سوار. شہ سوار کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہونے والے کو, یا جس کی پوری زندگی ہی گھوڑے کی پیٹ پر گزری ہو. الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھ چکے ہیں, اور ان تمام صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ہمیں یہی محسوس ہوا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی تبلیغ, اسلام کی اشاعت اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری زندگی لگانی ہے, اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو. اور صحابہ کرام کی سیریز ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جوش و جذبہ پیدا ہو سکے, تاکہ ہم اپنے دین کی خدمت کرنے والے بن سکیں. تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی رسول عشر مبشرہ ہی میں کے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ان کی کیا خدمات رہیں, ان کے کیا کارنامے رہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے دل و جان سے خدمت کیا کرتے تھے, یا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے, اور ان کی اسی محبت اور فدائیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا القابات ملے یا کیا اعزاز ملا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے, بنو زہرہ سے. اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سن لیا ہوگا جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہم نے ہسٹری پڑھی تھی, تو اسی وقت ہم نے کہا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے ننیحالی رشتہ دار تھے سمجھے, یعنی حضرت آمینہ جو تھیں آپ کی والدہ, تو آپ کی والدہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں آمینہ بنت وہب تھیں وہ, اور وہب کے بھائی تھے وہیب, وہیب یا وہیب, ان کے بیٹے وقاص اور ان کے بیٹے سعد. ٹھیک ہے, تو کیسے ہوا, سعد ابن ابی وقاص ابن وہیب, اور وہیب کے بھائی وہب تھے جو کہ آمینہ کے والد تھے. اب یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے, اور وہب کی بیٹی آمینہ اور وہیب کے بیٹے وقاص اور ان کے بیٹے سعد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص یعنی سعد رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ابی وقاص, وہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہی کو خال خال کہا کرتے تھے, خالو یا خال کہا کرتے تھے, یعنی عربی زبان میں خال کہتے ہیں جو ماں کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح سے کہا کرتے تھے. ترمذی کی ایک ضعیف حدیث ہم کو ملتی ہے, یہ ویک ہے حدیث, یہ بات آپ یاد رکھیں, یعنی یہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہے, لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ میرے خالو ہے, تو بتاؤ مجھے اس جیسا کوئی ہے خالو, یعنی جو اخال دراصل عربی زبان میں ننیحالی رشتہ داروں کو کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ آپ کے ننیحالی رشتہ دار تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور انہیں بھی آپ سے بہت محبت تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. نبوت جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا 7th نمبر تھا, یعنی اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 7th نمبر تھا. 17 سال ان کی عمر تھی اور ابھی ان کے چہرے پر بال بھی نہیں آئے تھے, یعنی بالکل ہی ینگ ایج میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کی بیٹی عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص وہ کہتی ہیں، یعنی وہ بعد میں بیان کرتی ہیں کہ میرے ہمارے والد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جس وقت اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، اس وقت سعد بن ابی وقاص نے خواب دیکھا کہ بہت ہی اندھیرا ہے، بہت ڈارک پلیس ہے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، اور اتنے اندھیرے میں اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اور ایک دو لوگوں کے وہ نام بتاتے ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں یا زبیر بن عوام ہیں، اور ان کے پاس فل مون ہے، مکمل چاند ہے، یعنی اجالا اور روشنی انہی کے پاس ہے جتنے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا. جب یہ دوسرے دن اٹھتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق ان کو بتاتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ جا کر فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں، جو نیک نفوس ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تھے کہ خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام و اذا فقہوا، کہ تم میں جو جاہلیت، زمانے جاہلیت میں تم میں سے جو بہتر لوگ تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ وہ سمجھ جائیں، یعنی اگر وہ دین کو سمجھ جائیں، وہ دین کو قبول کر لیں تو وہی لوگ سب سے بہتر ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب ایک طرح سے خیر والے لوگ تھے، ان کے اندر خیر پوشیدہ تھی، جبھی تو انہوں نے خیر کو قبول کر لیا، اس میں دیر نہیں لگائی. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صرف 17 سال کی عمر کے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے کہ ڈارک کمپلیکشن تھا، یعنی تھوڑا ڈارک رنگ تھا ان کا. کہہ رہے تھے کہ ناک ان کی بہت چپٹی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو اس طرح کی ناک تھی، کرلی ان کے بال تھے اور جسم پر ان کے بال بہت زیادہ تھے، اور ان کے زیادہ جو وہ مشہور ہوئے ایکچولی ان کے جو نشانہ لگاتے تھے وہ بہت ہی بہترین نشانہ تھا ان کا، یعنی بہترین نشانہ باز تھے اور نشانہ لگانے میں بہت زیادہ ماہر تھے. اور اسی بنا پر ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بہترین طریقے سے دفاع کیا تھا. تو بہرحال آج ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی اسلام کے لیے، اور ان کا جو مزاج تھا، ان کی طبیعت تھی، یا ان کی جو خوبیاں تھیں، کس بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو عشر مبشرہ میں شامل کیا، اور ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، کہ اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اور یہ جملہ بقول علی رضی اللہ عنہ کے سوائے سعد بن ابی وقاص کی کسی سے نہیں کہا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ خندق کے موقع پر، اور جب کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، اور اتنی سردی میں زبیر بن عوام تین دفعہ آپ کے پوچھنے پر صرف زبیر بن عوام تیار ہوئے، تب اس وقت بھی اللہ کے رسول نے زبیر بن عوام کے لیے جملہ استعمال کیا تھا. تو بہرحال ان خوش قسمت ترین صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تو ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اور یہ بہت بڑا آنر ہے اور بہت بڑا درجہ ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرے آدمی تھے، اور ویسے دیکھا جائے تو ساتویں نمبر کے، یعنی ان چار لوگوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا، زید بن حارثہ، علی رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، تو یہ تھرڈ نمبر ان کا تھا. اور اگر ان چاروں کو ملا اور پھر اس کے بعد دیکھیں تو ان کا سیونتھ نمبر تھا، اور یہ آگے جا کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ان کا مل جاتا ہے شجرہ نسب، یعنی یہ قریشی خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کے تمام غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر کے عہدے پر فائز رہے، اصحاب شورا میں سے تھے، اور خلیفہ جن کو نامزد کیا گیا تھا، جو چھ لوگوں کو ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن وہ خود دستبردار ہو گئے تھے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام تھے، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں میرا تیسرا نمبر ہے، سب سے پہلے میں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، تمام غزوات میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گورنری کے عہدے پر فائز رہے، اور شورا کے ارکان میں سے تھے. اور پھر سب سے مشہور ہم ان کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہے بات، کہ جس وقت ان کی والدہ، انہوں نے آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور دل میں تہیہ کر لیا، اور سعد رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ جب تک کہ تم یہ اسلام کو نہ چھوڑو گے میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی. کہا رہے تھے کہ ان کی والدہ کا نام حمنہ تھا، ان کو اپنے آبائی مذہب سے بہت جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور بیٹے کا جب اسلام قبول کرنے کا انہوں نے سنا کہ ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ حال سنا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئیں، بہت ان کو رنج اور ملال ہوا اور کھانا پینا بولنا چالنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ بھی اپنے والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اپنی والدہ کو اس طرح سے پریشان حال دیکھنا گوارا بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ماں محبت کرتی ہے تو بیٹا بھی محبت کرے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ ان کا جواب یہی تھا کہ اے ماں، تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی استقامت۔ ہم جیسے لوگ ہوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے ہم کو کوئی جذباتی طور پر بلیک میل کرتا ہے، کسی کے آنسو ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی رو دے تو ہم فوراً پسیج جاتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، کیسا ان کا اسلام تھا، کیسا ان کا ایمان تھا اور کیسی استقامت تھی ان کے اندر، اور اسلام کس قدر پیوستہ ہو گیا تھا ان کے دلوں میں۔ وہ جیسے ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ سبحان اللہ، کہ ایمان کی وہ حالت، وہ لیول کہ فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت، اس کے اوپر ڈٹ جانا، جم جانا۔ اور یہی صحابہ کرام کا خاصہ تھا ماشاء اللہ۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو یہ جواب دے دیا تو ان کے شان میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ قرآن میں رہتی دنیا تک وہ تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ سعد رضی اللہ عنہ کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو آنر میں نازل ہوئی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کی تجھ کو خبر نہیں تو اس میں ان کا کہنا مت مان۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آنر کے طور پر یہ آیت اتری۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون میرا بندہ ایمان میں ثابت قدم ہے، کس کے اندر استقامت ہے۔ والدہ کی ناراضی بھی ان کو سہنا پڑی، پھر سختی اور مصیبتیں بھی تھیں جو ان کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ کفار مکہ نے کوئی اذیت، کوئی جسمانی تکلیف ایسی نہیں چھوڑی جو ان کو دی نہ گئی ہو، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کس نے کہا ہے نا کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو واقعی میں صحابہ کرام، یعنی ان کو اس قدر لگاؤ تھا، اس قدر ان کو ایمان عزیز تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے تھے اس چکر میں۔ یعنی ان کو ایمان سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں تھی، کوئی شے عزیز نہیں تھی۔ اور یہ ایمان کوئی ایسی ایسی چیز نہیں جو آپ بازار سے لے آئیں، وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئیں بازار سے، مومن کو ملتی ہے یا قرآن کے پاروں سے۔ اور واقعی میں کہ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے، جیسے جیسے صحابہ کرام کی واقعات پڑھیں گے، ایمان میں مضبوطی آتی چلی جائے گی، ایمان ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، پھر کوئی تکلیف نہیں لگتی ایمان کی راہ میں۔ نہ نیم قربان کرنا مشکل لگتا ہے، نہ مال قربان کرنا مشکل لگتا ہے، نہ اولاد کو اس میں لگانا مشکل لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام اس فارمولے کو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ دنیا میں جو چاہے ہو جائے، قربانی دینی پڑے تو بھی کوئی بات نہیں، نقصان اٹھانا پڑے تو بھی کوئی بات نہیں، والدین چھوٹتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، اصل آخرت کامیاب ہو جائے ہماری، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کتنا بہترین فارمولا ہے نا کہ بس آپ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھو، کیونکہ آپ ساری دنیا کے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، ایک اللہ کو راضی رکھو، سب کے سب راضی ہو جائیں گے، اور سب ناراض ہو گئے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ایک رب اگر ناراض ہو جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی بہادری ماشاءاللہ، کیونکہ بہادری میں وہ بہت مشہور تھے، اس لیے ان کو شہ سوار اسلام کہا گیا۔ کہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہوئے، اور شروع میں مدینہ کے حالات اس قدر خطرناک تھے کہ ہر طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف سے یہ ڈر تھا کہ آس پاس کے جو چھوٹے موٹے قبائل ہیں وہ مسلمانوں پر، یہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اس بنا پر اکثر جو ہے صحابہ کرام پہرہ دیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، ایک دفعہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پر سوار ہو کر آپ نے مدینہ شہر کا چکر لگا کر آپ آئے اکیلے تنہا، اور آپ نے کچھ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے، تلوار وغیرہ، وہ آپ لے کر نکلے تھے۔ تو اس قدر ماحول ہو گیا تھا مدینہ کا خوفزدگی والا کہ خطرہ تھا ہر طرف سے، ہر وقت کہ کہیں سے کوئی حملہ نہ کر دے کوئی قبیلہ۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کی رات کوئی پہرا دیتا، آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے آج پہرا دینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی، اور کوئی شخص پہرے کے لیے اسپیشل اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ کوئی رجل صالح، یعنی کوئی نیک آدمی آج پہرے پر ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ اسی دوران آپ کو باہر سے کچھ ہتھیار کی جھنکار سنائی دی، آواز سنائی دی. آپ نے پوچھا کہ کون ہے، تو جواب ملا یا رسول اللہ میں سعد ہوں. فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے میرے دل میں آپ کی نسبت خوف پیدا ہوا، اس سے پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی آپ کی حفاظت کے لیے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے انتہا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے حق میں انہوں نے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ نے آرام کیا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو رجل صالح کا لقب ملا. تو یہ ایک بہت ہی اعزاز والی بات ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے تو تھے ہی تھے خاندان سے، اور پھر جو آپ کا خاندان تھا آپ کے ننیال سے بھی آپ کا تعلق تھا ماشاءاللہ. پھر عشر مبشرہ میں سے تھے، خاص طور سے نام لے کر اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ان کا ایک اعلیٰ مقام رہا، یعنی آپ کے سامنے، اور ہمیشہ وہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانہالی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو شفقت اور محبت سے مامو بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور ان کی جو والدہ تھی حمنہ بنت سفیان بن امیہ، یعنی وہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تقریباً ہر غزوے میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے، اور بعد میں بھی جتنی مشہور جنگیں تھیں اس میں بھی وہ شامل رہے. اور اسی بنا پر ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، ان کے قدیم الاسلام ہونے کے بنا پر، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ان سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے والدہ کی طرف سے تکلیف اٹھائی، کفار مکہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی، لیکن ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب دار ارکم ابھی بنا نہیں تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہاڑ کی چوٹیوں یا جو گھاٹی تھی ایک طرف مکہ شہر کے باہر تھوڑا سا نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کبھی کبھی مل کر، یعنی چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے. ابھی یہ وہ دور تھا جو کہ خفیہ طور پر تبلیغ جاری تھی، سمجھے علی الاعلان تبلیغ نہیں ہوئی تھی. تو اس دوران میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی کفار نے دیکھ لیا، کسی مشرک نے دیکھ لیا، اور وہ زود و کوب کرنے لگا یا پھر کچھ الجھنے لگا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا نیا طریقہ ہے. اس طرح سے بہرحال کچھ بات چیت ہوئی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے بھی، اب ظاہر سی بات ہے وہ بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، ان کو جوش آ گیا اور کہہ رہے تھے کہ پاس ہی کوئی ایک اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر انہوں نے مشرکین کے اوپر مار دیا یا مارنے لگے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک مشرق کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا. اور پھر وہ جو لوگ تھے وہاں پر، جو چند مشرقین ادھر آ نکلے تھے، وہ بھاگ گئے وہاں سے. تو سعد بن ابی وقاص، علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حق کی حمایت میں کسی مشرق کا خون بہایا. یہ بھی ایک بڑا آنر ہے ان کے لیے. پھر یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے ان کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ ابی طالب میں رکھا گیا تھا، گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا تمام بنو ہاشم کو، یعنی صرف مسلمان نہیں تھے، بنو ہاشم خاندان کے سارے لوگ تھے، اور جو آپ کے خاندان کے مسلمان اور نان مسلم دونوں بھی لوگ تھے، اور وہ سب کے سب ایک گھاٹی میں محصور کر دیے گئے تھے. تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص تھے جو کہ بنو ہاشم کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی انہوں نے چاہا کہ بنو مطلب بنو ہاشم کے ساتھ میں بھی یہ گھاٹی میں محصور رہوں گا، اور تین سال تک وہاں کی مشکلات مصیبتیں برداشت کرتے رہے. اور یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ درختوں کے اور اس کے پتے کھانے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے، یعنی درختوں کے پتے ابال ابال کر وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے تھے. تو سعد رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی. سوچیں ذرا کہ کتنی قربانی دینی پڑی اسلام کی خاطر. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، تو اس وقت صحابہ کرام نے مدینہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں. اس میں ان مہاجرین میں سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے جو بالکل نوعمر بھائی تھے عمیر، وہ بھی شامل تھے. پھر وہاں پہنچ کر یہ لوگ اپنے بڑے بھائی کے پاس ٹھہرے. کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، یہ مدینہ ہی میں رہتا تھا، یہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، اور کسی بنا پر یہ مکہ سے بھاگ کر وہاں مدینہ آ گیا تھا. بہرحال یہ لوگ دونوں بھائی جا کر اپنے بڑے بھائی عتبہ کے پاس ہی ٹھہرے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر تھوڑے دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو تھوڑا آرام نصیب ہوا، یعنی مدینہ میں ایک طرح سے کم از کم وہ ایذا رسانیاں نہیں تھیں، وہ تکلیفیں نہیں تھیں جو کہ مشقت ان لوگوں کو مکہ میں اٹھانی پڑی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجنی شروع کی، یعنی دستے کی شکل میں، تاکہ آس پاس کے علاقے کے لوگوں پر دھاگ بیٹھ جائے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے جو چھوٹے موٹے سریہ پیش آئے، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے خود صحابہ کرام کو کوئی مہم پر کوئی جنگ کے لیے بھیجا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو عبیدہ بن حارث، حمزہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن جہش اور سعد رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ ان سریوں میں شامل ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس مہم کو انہی کے نام سے نسبت دی جاتی ہے، یعنی یہ تمام صحابہ کرام اس میں شامل تھے، اور سریہ سعد بن ابی وقاص اس جنگ کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ بہت ہی چند لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص کو 8 لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ کفار مکہ کی جو نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے۔ اور اسی دوران پھر ان کو پتہ چلا تھا کہ اتنا بڑا قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے ابو سفیان کا وہ جا رہا ہے، تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود صحیح بخاری میں یہ بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے زبان سے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہر جنگ میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ وہ دور تھا، تنگ دستی کا دور تھا، کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، غزوے میں لگے رہتے تھے، اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہمارا فضلہ ایسا ہو جاتا جیسے اونٹ یا بکری کا ہوتا ہے، یعنی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا ہی نہیں، تو نکلے گا کیا اس طرح سے۔ پھر تبری اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ غزوہ بوات نامی ایک غزوہ تھا، اس میں سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر خصوصیت سے ہم کو ملتا ہے، جو کہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا، اور اس میں 200 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور انہیں لشکر کا سفید جھنڈا دیا گیا تھا سعد بن ابی وقاص کو۔ اور پھر یہ لوگ قریش کے ایک بڑے قافلے سے ان کو تھوڑا سا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن قریش کا قافلہ بچ کر نکل گیا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں ہمیں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے تعلق سے قرآن میں تقریباً 3 یا 4 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں سے ایک تبھی ہم نے پیچھے پڑی، جو کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ تمہیں کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو تم ان کی بات نہ مانو، وہ ایک آیت انہیں کے حق میں نازل ہوئی۔ دوسری آیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ بدر پیش آئی، اور اس وقت جب انہوں نے کہا جاتا ہے کہ کفار کا ایک بڑا سردار تھا سعید بن عاص، اس سے مقابلہ شروع ہوا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ہی جھٹکے میں خاک و خون میں لوٹا دیا۔ اس کے پاس مشہور تلوار تھی کہا جاتا ہے، جس کا نام ذوالقطیفہ تھا، اور سعد بن ابی وقاص نے وہ تلوار اپنے قبضے میں لے لی، اور وہ تلوار لے کر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت تک کے مال غنیمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے سعد کو حکم دیا کہ تلوار جہاں سے اٹھائیے وہیں رکھ دو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم مانا اور جہاں تھی وہیں رکھ دی تلوار۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا ملال بھی ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی تلوار مجھے مل گئی لیکن واپس رکھنی پڑی، لیکن وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں یہ حکم تھا کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو تم نے حاصل کیا ہے مال غنیمت میں سے اب کھاؤ کہ یہ حلال اور طیب ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ تلوار تمہاری ہی ہے، تم لہٰذا تم اسے لے لو۔ پھر اس غزوے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو نو عمر بھائی تھے، یعنی ان سے بھی چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لڑائی سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر جھپٹتا پھرتا ہے، میں نے اس سے پوچھا عمیر کیا بات ہے، کہنے لگا بھائی جان میری عمر کم ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، حالانکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلے عمیر کو رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا ان کی کم عمری کی وجہ سے کہ واپس چلے جاؤ، لیکن جب عمیر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کے شوق اور رونے کی وجہ سے ان کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ تو سعد کہتے ہیں کہ عمیر کے چھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑا ہونے کی وجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگاتا تھا تاکہ اونچی ہو جائے، اور عمیر رضی اللہ عنہ مردانہ وار لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے نوازا، اور کفار کو شکست ہوئی، ان کے 70 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں نے ان کے 70 ہی لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد پیش آئی اور اسی میں بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت جنگ احد میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو دیکھا جائے تو مسلمان دو طرف سے گھیرے میں آ گئے اور دونوں طرف سے پس گئے اور مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچھ دیر کے لیے ایسا ہوا کہ بالکل اکیلے پڑ گئے اور دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے اور دشمن آپ سے بہت قریب تھا اور صرف چند لوگ آپ کے آس پاس رہ گئے اور دونوں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا. ابن قمعہ نامی ایک شخص تھا جو کہ بہت ہی مشہور تھا بہادری میں, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو تین وار لگایا اور کہا جاتا ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص کے بڑے بھائی تھے تو وہ بھی چونکہ وہ مشرکوں میں سے تھا لہٰذا اس نے بھی اللہ کے رسول کو کچھ پتھر یا کوئی ایسی چیز مارا جو کہ آپ کی رخسار پر لگی اور اس بنا پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے کہ وہ اپنے اس بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بھائی کو ختم کر دوں جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. تو بہرحال جنگ احد کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول بس چند لوگوں کے درمیان رہ گئے اور دشمن آپ کے اوپر وار پر وار کرتا جا رہا تھا تو اس وقت جو آپ کے ساتھ مسلسل رہے وہ سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ عنہ, یعنی دو تین لوگوں میں سے جو تھے اس میں سعد بن ابی وقاص تھے جو مسلسل آپ سے چمٹے رہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنے اس قدر ماہر تیر انداز تھے وہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن جس دن یہ بہت ہی مشکل وقت تھا میں نے بہت زیادہ تیر چلائے, یعنی وہ ہزار کا تو ذکر کرتے ہیں کم از کم کہ میں نے کئی تیر جو اللہ کے رسول کے اوپر آ رہے تھے میں نے ان تیروں کا رخ پھیرا اور میں خود اللہ کے رسول کی طرف سے تیر چلاتا تھا اور اللہ کے رسول آپ کے بازو میں کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ترکش سے تیر نکال نکال کر دیتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. سبحان اللہ کتنا تاریخ کا جملہ ہے آپ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ یعنی صحابہ کرام سب کے سب کہا کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں, جن پر سب اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار اور وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان اللہ ہم سب جانتے کہ یہ ایکچولی کس بات کی ضمانت ہے یہ جملہ کہ ایکچولی آپ اس وقت ایسا بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, یعنی ماں باپ سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا, لیکن تم پر ماں باپ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اس کا یہ مطلب ہوا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا آنر تھا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ملا اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نہیں سنے. اور علامہ ابن اسیر ہی کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت سعد نے 1000 تیر چلائے تھے اور جنگ میں ایک مشرک ابو سعید بن ابی طلحہ جو مسلمانوں پر بہت حملے کر رہا تھا تو سعد نے تاک کر اس کی حلق میں ایسا تیر مارا کہ اس کی زبان کہا جاتا ہے بالکل باہر نکل آئی اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا. ایک اور مشرک نے بھی اپنے حملوں سے اللہ کے رسول کو بہت پریشان کر رکھا تھا تو اللہ کے رسول نے سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ترکش میں کوئی تیر بچا نہیں تھا, پھر سعد نے ایک پھل کے بغیر ایک تیر اٹھا کر ایسی مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہرحال اس کو تکلیف ہوئی اور وہ برہنہ بھی ہو گیا. تو یہ بہادری ہمیں نظر آتی ہے سعد بن ابی وقاص کی. علامہ ابن اسیر ہی کہتے ہیں کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہاش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی مشہور واقعہ ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ کل جو دشمن میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا بہادر اور غضبناک ہو اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں. اس کی بات کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نے اس پر آمین کہا اور انہوں نے خود دعا مانگی اپنے لیے کہ اے اللہ کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت جنگجو اور غصہ ور ہو, مجھے اس کے ہاتھ سے شہادت نصیب ہو اور وہ میرے کان ناک کاٹ ڈالے, جب میں تجھ سے ملوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے, تو میں کہوں کہ اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے. سبحان اللہ, اس بات پر سعد رضی اللہ عنہ نے آمین کہا اور دونوں کی دعائیں سچے دل سے نکلی تھیں, اس لیے فوراً قبولیت کے درجے پر پہنچی. کہا جاتا ہے کہ جب لڑائی ہوئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی مشہور مشرک کو قتل کیا اور عبداللہ بن جہش نے ابن اخنس سقفی کے ہاتھ سے جام شہادت پیا. مشرکین ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مشرکین نے کئی لاشوں کا مسئلہ کیا تھا. مسئلے کا مطلب ہے کہ کان ناک ہونٹ کاٹ دینا, اور کچھ لوگوں نے تو کان ناک ہونٹ کاٹ کر اس کو دھاگے میں پروئے اور اس کو اپنے گلے میں لٹکا لیا. کہا جاتا ہے کہ جب لڑائی کے بعد اللہ کے رسول سعد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر زخمیوں کی تلاش کر رہے تھے تو ایک لاش پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے بے اختیار زبان سے نکلا، اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، کیسے دوست تھے نا یہ لوگ۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش آپس میں بہت گہرے دوست تھے، یعنی سعد بن ابی وقاص کو اس وقت یہ دل کے اندر ملال تھا کہ عبداللہ بن جحش کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا اور میں اس سے محروم رہا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں اور کیسے جذبہ شہادت تھا، اور ہم جانتے نا کہ مومن کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے زندگی کا، کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہی تو ان کے اندر شوق تھا۔ وہ گویا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، یعنی ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب ایران کے ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتے چلے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو حیرانی ہوئی، کہنے لگا کہ آخر پتہ تو چلے کہ یہ کیوں جیتتے چلے جا رہے ہیں، یہ عرب کے صحرا نشین، بادیا نشین، بکریاں چرانے والے جن کو جنگ کا کوئی طریقہ نہیں معلوم، جو نہ پڑھے لکھے ہیں، آخر کیا بات ہے ان کی، اتنی فتوحات ان کو کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ان کے جو درباری تھے انہوں نے کسی نے جواب دیا کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور یہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اور آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ کرام کو بہت حیرانی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایسے بھلا کیوں ہوگا کہ مسلمان بہت کم تعداد میں رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، دنیا ان پر حاوی ہو جائے گی اور آخرت کو فراموش کر دیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے۔ آج وہی حال ہو گیا ہمارا، آج آپ دیکھیں کہ کیسے مختلف اقوام ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معرکے میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، جنگ احزاب میں، فتح مکہ، خیبر، حنین، طائف، تبوک، ہر جگہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھے، ہر معرکے میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ماشاء اللہ۔ پھر جب بیت رضوان ہوئی اس میں بھی یہ شامل تھے، اور بیت رضوان جہاں ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں، جو اصحاب شجرہ کہلائے ان سب کے بارے میں خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہیں، یہ 1400 لوگ تھے یہ لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر جب 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے حج کا ارادہ کیا اس وقت بھی سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مکہ پہنچے حج کے دوران تو اس وقت سعد بن ابی وقاص بہت بیمار ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیماری سے اتنی مایوس ہو گئے تھے، طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی ان کی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کا سنا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیں کتنے بزی ہوں گے حج کے دوران اللہ کے رسول، لیکن گئے آپ۔ پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی، اور بہت ہی مشہور حدیث ہے اصل میں یہ، اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بہت بعد میں بھی سعد رضی اللہ عنہ ذکر کیا کرتے تھے، کہ میں اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی نا اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کو، اور اللہ کے رسول بھی کیسی محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے۔ تو اس وقت جب وہ زندگی سے ایک طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی باقی نہیں ہے، تو ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے، میں نہیں چاہتا کہ یہ مکہ میں مجھے موت آئے، جس وطن سے میں ہجرت کر چکا ہوں مجھے وہاں موت نہیں چاہیے۔ انہیں صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کی ہجرت لکھی جا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی ہجرت کر گئے ان کے لیے اجر ہے، لیکن صحابہ کرام کو وہ دل میں آپ دیکھیں کہ انہیں کیسے ان کو ڈر تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر چکے ہیں اس زمین پر انہیں موت آئے، ان کا دل چاہتا تھا کہ موت وہیں آئے جہاں ہم ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو ان کو فکر زیادہ اس بات کی ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے موت، یعنی یہ کیسی پریشانی کی بات ہے کہ مجھے موت مکہ کی سرزمین پر آ رہی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں یہ بھی خوش قسمتی ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر گئے وہاں ان کو موت آئے۔ تو وہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اور لیکن وہ اس وقت وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کو اپنی زندگی سے کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اور یہی وہ مشہور حدیث ہے جس سے فقہ بنی ہے وراثت کی، کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ مجھے موت اب آ جائے گی، اور میں ایک مالدار آدمی ہوں، اور میرا ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں اور ایک تہائی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اگر دو تہائی نہیں تو نصف یعنی آدھا ہی چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا پھر ایک تہائی صدقہ کرنے کی اجازت دیجئے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے, اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار اور اچھی حالت میں چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ وصیت کتنے مال کی جا سکتی ہے, تو یہی 1/3 کی جا سکتی ہے. اور اسی بنا پر عبداللہ بن عباس کہتے کہ 1/3 کی تو اجازت دی ہے اللہ کے رسول نے, لیکن یہ کہا کہ یہ بھی بہت ہے, تو 1/3 سے کم ہی کرنا چاہیے وصیت. یعنی بعض وقت ہم کو یہ لگتا ہے, ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں نا, تو ہماری عقل تو ہم سب جانتے ہیں کہ ناقص ہے, اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سوچتے کہ اچھا جتنا زیادہ اللہ کی راہ ملیں گے اتنا اجر ملے گا. نہیں, یہاں پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے کہ نہیں, جو تمہارے وارثوں کا ہے انہیں کو دو. بہت زیادہ مال صدقہ اور خیرات نہ کرو کہ تمہارے جو وارث ہیں وہ مفلس ہو جائیں, وہ مانگنے والے بن جائیں. تو تم ان کو مانگنے والا چھوڑو, اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو کشادہ اور خوشحالی میں چھوڑو, تاکہ وہ کسی سے مانگنے کے یا اس کے محتاج نہ رہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو اسی بنا پر پھر 1/3 کی اجازت ہے وصیت کی, 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی وارثوں کے حق میں تو وصیت کی ہی نہیں جا سکتی. تو بہرحال یہ بہت ہی مشہور حدیث سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے ماشاء اللہ, اور انہیں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہم تک پہنچا وصیت کا. ہم سب جانتے کہ وصیت ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے اسلامک شریعہ میں. تو بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو زندگی کی دعا دی تھی, اور وہ کیسے ماشاء اللہ صحت یاب ہوئے, اور اس کے بعد ماشاء اللہ تقریباً اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ سب سے آخری صحابی جو عشر مبشرہ میں کے سب سے آخری صحابی جو وفات پانے والے تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے. سوچیں ذرا, یعنی امیر معاویہ کے دور تک بھی وہ زندہ رہے, تو سب سے آخری عشر مبشرہ میں سے وفات پانے والے سعد بن ابی وقاص تھے. کیا تو وہ فتح مکہ کے وقت سمجھ جاتے کہ ان کی موت آ جائے گی, اور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد اتنے سال تک زندہ رکھا ہے, تقریباً کہا جاتا ہے کہ 34 ایئرس یا 38 ایئرس وہ زندہ رہے اس کے بعد, جب انہوں نے اپنی وصیت کے بارے میں پوچھا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اولادیں دی, اتنی زیادہ کہ کثرت سے ان کو اولاد دی. کیا تو ایک بیٹی تھی, اور ماشاء اللہ کیا تو دیکھیں کہ کثیر العیال تھے وہ, بہت زیادہ بچے بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان کو ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول کی دعا سے وہ شفا یاب ہوئے, اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں مکہ میں مر رہا ہوں, حالانکہ میں راہ حق میں اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں. اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دیا, اور ان کے چہرے پیشانی اور ان کے شکم پر اپنا ہاتھ پھیرا, دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو کامل کر. جب اللہ کے رسول نے دعا کی تو وہ بالکل تندرست ہو گئے, مدینہ واپس آئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو بلایا تھا, جو کہ بہت ہی مشہور طبیب تھے, حارث بن کلدہ کو بلا بھیجا, اور انہوں نے سعد کے لیے کھجور اور السی کے آٹے کا حریرہ تجویز کیا, اور پھر وہ اسی حریرے کے استعمال سے بعد میں شفا یاب ہوئے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے سعد کی عیادت کے موقع پر ان سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے. سر یہ جو اوپر کی حدیث تھی وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, اور یہ جو نیچے کی حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اے سعد, شاید اللہ تم کو بستر مرض سے اٹھائے اور تم سے کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان پہنچے. اور یہ بشارت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں پوری ہوئی کہ وہ صحت مند اور تندرست ہو گئے, اور چند سال بعد ان کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے مجوسی یعنی جو ایران کی اس وقت حکومت تھی اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا ماشاء اللہ. 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس وقت سعد بن ابی وقاص نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بہت معترف تھے ان کی صلاحیتوں کے, لہٰذا انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بنو حوازن کا عامل مقرر کر دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, اس دوران میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت ہی اہم عہدوں پر فائز رہے. مشیر خاص تھے عمر رضی اللہ عنہ کے, شورا کمیٹی کے ممبر تھے, اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی عہدے پر برقرار رکھا, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی عظیم کام لینا چاہتا تھا. یعنی یہ عامل کا کام تو سمجھے دیکھا جائے تو بہت چھوٹا موٹا کام ہے, اللہ تعالیٰ ان سے اس سے بڑا کام لینا چاہتا تھا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی سے ایران کے جو بارڈرز کے جو علاقے تھے تو وہ فتح ہونا شروع ہو گئے تھے, ایران کی فتوحات شروع ہو گئی تھی. یعنی چھوٹے موٹے جو علاقے تھے ان پر مسلمان حاوی ہو چکے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پتہ چلا کہ ایران کے لوگوں نے بہت بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے, اور اس وقت وہاں کے جو بارڈر تھے اس پر بنو شیبان کے سردار مسنہ بن حارثہ تھے اور خالد بن ولید تھے, اور ان لوگوں نے ایک کے بعد ایک ایرانیوں کو شکست دی. جب خالد رضی اللہ عنہ شام میں اسلامی فوجوں کی مدد کے لیے چلے گئے, جیسے کہ ابو عبیدہ بن جرہ کے وقت ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جرہ کی مدد کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بھیج دیا تھا وہاں سے, تو جب وہ وہاں سے عراق سے رخصت ہوئے خالد بن ولید, تو ایران اہل ایران مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک یکجا ہو گئے, متحد ہو گئے, اور انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ جنگ کی تیاریاں کی. اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے, سوری وہاں کے جو کمانڈر تھے مسنہ, انہوں نے خط لکھا اور اطلاع دی کہ ایرانی ہمارے خلاف بہت بڑی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لہذا ہمارے لیے کوئی کمک بھیجیے, کوئی مدد کے لیے لوگوں کو بھیجیے. جب یہ خط پہنچتے پہنچتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی یا وہ بہت بیمار تھے, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت پھر ان کی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. پہلے ابو عبید سقفی کو بھیجا 1000 لوگوں کے ساتھ. پھر راستے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے عرب قبائل اس جنگ میں شامل ہو گئے, ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے, اور اس طرح سے وہ لشکر کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی. جب ایران کا جو سردار تھا اس کو جب شکست کی خبریں پہنچتی جا رہی تھیں تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دے مسلمانوں کو. بہرحال کہا جاتا ہے کہ پہلا جو ایک لشکر جو دریا کے پار جا کر جب انہوں نے ایرانیوں سے جنگ کی, تو پہلے لشکر کو تھوڑا سا حزیمت کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ وہاں آگے راستہ بہت تنگ تھا اور مسلمان سمجھ نہیں پائے, لہذا مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس کے بعد جب دوبارہ صف بندی کی گئی, اور پہلے دن تو مسلمانوں کو نقصان ہوا, ان کا جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, بہرحال اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مزید آگے سے مدد منگوائی مدینہ سے. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے بلایا, یعنی بنو حوازن سے, اور مزید 3000 لوگوں کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہ لشکر بھیجا. پہلے تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خود ہی جانے کے لیے تیار ہو گئے, جب ان کو شکست کی خبر ملی ایرانیوں سے تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ خود ہی اس لشکر کی قیادت کے لیے نکلیں گے, لیکن تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو روکا, اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس مہم کا سربراہ بنا کر بھیجا. اور یہ بھی عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جائے. بہرحال سبھی نے اس رائے سے اتفاق کیا, اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ان کے حق میں یہ کارنامہ قرار پایا سعد بن ابی وقاص کے حق میں. کہا جاتا ہے کہ 4000 لوگ ان کے ساتھ نکلے مدینہ منورہ سے, پھر یہ لوگ آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے, پھر مزید لوگ ان کے ساتھ مل گئے, اور ان کی تعداد تقریباً 22000 تک پہنچ گئی. مسنہ رضی اللہ عنہ 8000 فوج کے ساتھ, اور یہ دونوں جا کر ملے. بہرحال اسی دوران کہا جاتا ہے کہ جو مسنہ تھے ان کو اس وقت موت میں آ لیا, یعنی وہ جاں بحق ہو گئے. بہرحال اب سعد رضی اللہ عنہ تھے اور یہ ساری فوج آپ کے ساتھ تھی. پھر سعد رضی اللہ عنہ جب ایران کی سرحد پر پہنچے تو کچھ جو ایرانی سپاہی تھے وہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر بغیر مقابلے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے. جب سعد رضی اللہ عنہ وہاں پر قادسیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اور یہ بہت ہی اچھی جگہ تھی کہا جاتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو اسی جگہ خیمہ زن ہونے کا حکم بھیجا تھا, اور یہ ہدایت کی تھی کہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر آپس میں رائے اور مشورے سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں شاہ ایران کو, اور اگر وہ پھر قبول نہ کرے تب اس کے بعد حملہ کرنا. تب سعد بن ابی وقاص نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا اور پھر مدائن کی طرف اپنے سفیر کو روانہ کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ عرب کے مشہور لوگ تھے, لیکن بالکل سادہ لباس میں تھے, یعنی ان کے پاس ان کو وہ تقریر تو بہت اچھی کرتے تھے, بہادر تھے, لیکن لباس ان کا بہت سادہ تھا, اور وہ عرب کے سادہ اور روایتی لباس میں وہاں پہنچے, اور گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر وہ سوار تھے, کوئی اس کے اوپر بہت یعنی ایسے کوئی شاندار کوئی رکاب وغیرہ نہیں تھا گھوڑوں پر. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مدائن کے لوگ ان کو گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سوار دیکھ کر حیران ہو گئے, اور وہ لوگ سوچنے لگے کہ کس طرح سے یہ لوگ آئے ہیں اور یہ اپنے ملک کی کس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں. جب جو یزد گرد تھا اس کو جب خبر ملی کہ یہ سفیر آئے ہیں, اس نے کہا تھا کہ اپنا دربان بہت ہی شان و شوکت سے سجایا, اور تمام جو لوگ تھے اس کے پاس کے ان کو بہت بہترین ڈریس پہننے کے لیے کہا. اور پھر جب عربوں کو اندر بلایا اس نے یہ سفیروں کو مسلمانوں کو, تو ان لوگوں نے دربار میں پہنچ کر اس یزدگر سے نہایت ہی بہادری کے ساتھ گفتگو کی. اس کو پیشکش کی کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا ادروائز تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. کہا جاتا ہے کہ اس پر وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوا, غضبناک ہو گیا. اس نے کہا جاتا ہے کہ زور سے کہا کہ تم بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتے ہو, میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے اونٹوں پر غلہ اور چھوہارے لاد دوں اور عرب پر ایسا حاکم مقرر کر دوں جو تم لوگوں کی آسائش کا خیال رکھے. اس کے علاوہ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ذلت اور نامرادی کی موت کے سوا کچھ نہ ملے گا. آپ دیکھیں کتنا فخر و غرور تھا. اور یہ کون لوگ تھے؟ آپ دیکھیں ایرانی, ان کی کئی ہزار سالہ پرانی تاریخ تھی. اس وقت جو دو سپر پاور تھے اس میں جو رومی سپر پاور تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی سمجھے ان کے سامنے. یہ لوگ مال و دولت میں, شان و شوکت میں, بہادری میں, ایریا وائز ہر طرح سے سب سے سمجھے سپر تھے, سب سے ہائیسٹ لیول پر تھے سمجھے یہ لوگ. اور بہت زیادہ ان کی ایک طرح سے دھاک تھی اور دولت تو سمجھے اتنی زیادہ تھی ان کے پاس کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے جب یہ مدائن پہنچتے ہیں مسلمان اور جب وہاں وہ دیکھیں گے ان کے جو کچھ ان کے پاس مال و دولت تھا. تو بہرحال یہ یزد گرد وہ بہت ہی فخر و غرور میں آیا اور اس نے اس طرح سے مسلمانوں کو جواب دیا. تو اس کے جواب میں مسلمان سفیر نے جواب دیا, قیس بن زرارہ رضی اللہ عنہ, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم سب شرفائے عرب ہیں, یعنی ہم عزت دار لوگ ہیں, تمہاری یہ اہانت آمیز باتیں اس قابل نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے. پھر بھی سن لو کہ ہم واقعی اللہ کی بدترین مخلوق تھے لیکن اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا اور ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجا جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. اگر تم بھی ہدایت قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے, ورنہ جزیہ یا تلوار ایک چیز تمہیں قبول کرنی ہوگی. کتنی بہترین بات ہے. آپ دیکھیں کہ اہانت کا جواب انہوں نے کس قدر حکمت اور دریا دلی کے ساتھ دیا. ماشاءاللہ کتنی حکمت تھی صحابہ اکرام میں. کہا جاتا ہے کہ اس بات پر جو یزد گرد تھا وہاں کا گورنر, وہ بہت مزید غصے میں آ گیا. اس نے کہا جاتا ہے کہ خاک مٹی منگوائی اور وہ مسلمانوں کے آگے پھینک دی اور غصے میں کہا کہ تمہیں یہ خاک ملے گی, خاک یعنی تمہیں یہ مٹی ملے گی, اس کو اٹھاؤ یہاں سے نکل جاؤ. کہا جاتا ہے کہ عاصم بن عمر نے مٹی اپنی چادر میں ڈال لی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی وہاں سے سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واپس آ گئے. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو مبارکباد دی کہ اے امیر, دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی ہے, انشاءاللہ ہم ضرور سرزمین ایران پر فائز ہو جائیں گے, یعنی وہ ہمیں مل جائے گی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ہر ایک بری بات یا ایک انتقام لینے والی بات کا بھی وہ لوگ کتنے پازیٹیو وے میں الحمدللہ سب قبول کرتے تھے. اور یہی دراصل حکمت چاہیے, یہی پیشنس چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں ہر جگہ, ہر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں مسلمانوں کے لیے امن و امان ہو. ہمیں بہت ہی حکمت سے کام لینا پڑے گا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. صرف نمازوں کی اجازت مل گئی تو یہ نہ سمجھے کہ اچھا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اور آج ہم سب جانتے کہ بہت ہی پری پلان جو ہے ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف ان کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی شریعت سے باہر آ جائیں, شریعت سے نکل جائیں, شریعت کو نہ فالو کریں. لیکن یہ آسان بات نہیں. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن شریعت نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اسلام کو فالو کرنا. تو بہرحال صحابہ کرام وہ مٹی اٹھا کر لے آئے اپنی چادر میں اور کہا کہ لیجیے اے امیر. ان لوگوں نے اپنی زمین ہی ہمارے حوالے کر دی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کتنی اچھی ان کی سوچ تھی. ماشاءاللہ یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے, کتنے پازیٹو وے میں انہوں نے اس کو لیا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور غور کیا. ماشاءاللہ بہرحال پھر جو یزد گرد تھا اس کا سپہ سالار رستم تھا, ان لوگوں نے ایک لشکر بڑا تیار کیا اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دو. یہ حکم ملتے ہی کہا جاتا ہے کہ جو سپہ سالار تھا رستم, اس نے 180,000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی قادسیہ کی طرف اس شان سے بھیجے کہ فوج کا ایک ایک سپاہی زرہ پوش تھا, یعنی ہر سپاہی کو زرہ پہنائی گئی تھی. خیمے ان کے زری اور بادلے کے تھے, یعنی اس کے اوپر بھی نقش و نگاری بنی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زری اور بادلہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیشن بیچ میں بہت نکلی تھی نا کہ پلین ڈارک کلر کے کپڑے پر ایک ڈاٹ ڈاٹ ہوتا ہے چمکنے والا, اس کو بادلہ کہتے ہیں. تو ان کے خیمے بھی آپ دیکھیں کس طرح سے زری کے بارڈر والے اور بادلے والے تھے, جن کو دیکھ کر کہا جاتا کہ نگاہیں خیرہ ہوتی تھیں. جنگی ہاتھیوں کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپ کانپ جاتی تھی. خود رستم کا تخت سونے کا تھا جس پر سنہری چتر سایہ کیے ہوئے تھا. سوچے ذرا اس شان و شوکت سے رستم قادسیہ کے سامنے عتیق کے مقام پر خیمہ زن ہوا. اور وہ ایک بہت ہی تجربے کار جنرل تھا. ہم سب جانتے کہ ایرانی لوگ جنگ میں بہت ماہر تھے کیونکہ بہت عرصے سے وہ لوگ حکومت کر رہے تھے, اور ادھر مسلمانوں کا جوش جہاد, ان کو ایرانیوں کو یہ اندازہ بھی تھا کہ مسلمان جیتتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کو اندازہ تھا کہ یہ جہاد کا بہت شوق رکھتے ہیں. لہٰذا وہ بہت ہی بڑی قوت لے کر آئے تاکہ یہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈیفیٹ کر دیں. اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ صلح کے لیے بات چیت ہو جائے. سعد رضی اللہ عنہ کی خواہش بھی تھی کہ آپس میں اس طرح کی صلح ہو جائے تو بہرحال بہتر ہے, لیکن اس سے بھی بات ٹل نہ سکی. بہرحال پھر دونوں ٹیم آپس میں آمنے سامنے آئی, جنگ ہوئی, اور وہ دریائے فرات سے پار اترا اور مسلمانوں کے سامنے سفارائی کی. اس وقت 2,00,000 جنگجو اس کے جھنڈے تلے جمع تھے, اور دوسری طرف اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی. آپ ذرا امیجن کریں, کچھ آپ کو ریشو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 30,000 کے لگ بھگ مسلمان اور وہ لوگ 2,00,000, سوچیں ذرا. اور مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ صفوں سے نکلے پڑتے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اتفاق سے اس وقت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک اچانک بیماری نے آ لیا. بہت ہی وہ ان کے جسم پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی اس وقت. بہت ساری جو ہوتی ہیں نا پھوڑے پھنسیاں جس طرح سے ہوتی ہیں, وہ ان کے جسم پر بڑے بڑے نکل آئے تھے پھپھولے سے, اور سخت بخار بھی تھا ان کو, تیز بخار تھا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جہاں پر مسلمان کھڑے تھے وہاں پر ایک پرانا کوئی قلعہ تھا. انہوں نے ایسی ہی حالت میں اس قلعے میں اپنے آپ کو, اس کے اوپر کے مکان میں, اس کے اوپر کے روم میں انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کروا لیا, اور وہ کہتے تھے کہ میں یہاں سے کھڑکی سے جنگ کا منظر دیکھتا رہوں گا. اور ہر 5-10 منٹ میں انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ہر وقت مجھے آ کر خبریں دیتے رہو. یعنی کمانڈ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی تھی, لیکن خود بذات خود وہ حصہ نہ لے سکے جنگ میں. لیکن بہرحال فوج آخر کار تیار ہوئی, اور اس محل میں وہ تکیہ لگائے بیٹھ گئے تاکہ سارا میدان جنگ ان کی نظروں کے سامنے رہے. اور اس وقت ایک افسر تھے خالد بن ارفتہ, ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ خالد تم میری حالت دیکھ رہے کہ میں بمشکل حرکت کر سکتا ہوں, اور اس وقت جنگ کو روکنا مشکل ہے, لہٰذا تم میرے بہاف میں مجھے خبریں بھی دیتے رہنا اور میری ہدایت پر عمل بھی کرتے رہنا. تو بہرحال لڑائی کا آغاز ہوا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ ہاتھی اس جنگ میں ہاتھی بھی شامل تھے, اور مسلمانوں کو ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا, اور ہاتھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک جانور ہے, اتنا بڑا ہیوی ہوتا ہے وہ, تو مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی. پہلے کہا جاتا ہے کہ انہیں ہاتھیوں کی وجہ سے اتنی خوفناک یلغار ہوئی, لیکن مجاہدین نے اپنی جانوں پر کھیل گئے, لیکن وہ یلغار نہیں رک سکی. ایک جو گروپ تھا آگے کا وہ ختم ہو گیا, شہید ہو گیا. دوسرا گروپ آگے آیا, لیکن وہ وحشی ہاتھیوں نے انہیں بھی پیچھے دھکیل دیا. پھر اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بنو تمیم کو, جو نیزہ بازی میں بہت زیادہ ماہر تھے اور مہارت رکھتے تھے, ان کو پیغام بھیجا کہ آج اے بنو تمیم تمہارے کمال کا آج امتحان ہے, آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو مدد کرو. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیر اندازی میں اور نیزہ بازی میں بہت ماہر تھے, تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو, کیونکہ یہ اتنا بڑا جانور ہے, تیر اگر اس کی گردن ادھر ادھر لگے تو اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے پھر کیا کہ تاک تاک کر ان کی آنکھوں پر نشانہ مارا. اب آپ سوچیں کہ کتنے ماہر تیر انداز ہوں گے وہ لوگ, سبحان اللہ. تو انہوں نے اتنی ماہر انداز سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, اور ہاتھیوں کی آنکھوں پر انہوں نے تیر برسائے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہاتھیوں کے آنکھوں پر تیر برسے وہ اندھے ہو گئے. ہم سب جانتے ہیں محاورہ ہے کہ اندھا ہاتھی اگر کہیں گھومے تو کس قدر نقصان پہنچاتا ہے. تو یعنی وہ ایک طرح سے وہ ایسے ہاتھی اب نارمل سے ہو جاتے ہیں, پاگل سے ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر لگے تو وہ ہاتھی پلٹ گئے, اور اپنے ہی لوگوں کو وہ لوگ گراتے ہوئے چلے گئے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا کہ ہاتھیوں کے منہ پھیر دیے گئے, اور ان ہاتھیوں نے اپنے ہی سواروں کو, اپنے ہی لوگوں کو نیچے گرا دیا. پھر اب اس کے بعد اور مزید جنگ ہوئی, اور بہت ہی خطرناک لیول کی جنگ ہوئی سمجھے. اسی جنگ میں, قادسیہ کی جنگ میں ہی وہ مشہور آپ کو یاد ہوگا خنسا رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت ہی بہادر تھی ماشاءاللہ، شاعرہ تھیں، اور ان کے جو اشعار تھے عربی کے آپ نے وہ سنے ہوں گے، کہ جب انہوں نے حسان بن ثابت نے کچھ اشعار کہتے تو اس پر انہوں نے ہر شعر میں انہوں نے باریکی سے غلطیاں نکالی تھی، بہت ہی مشہور واقعہ ان کا، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو بہرحال خنسا رضی اللہ عنہ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شامل تھے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہید بیٹوں کی ماں بنایا. کیسی بہادر خاتون ہوگی اور کیسی ان کو اسلام سے محبت نہ ہوگی، سوچیں ذرا. تو بہرحال چاروں کے چاروں بیٹے اس جنگ میں ان کے شہید ہوئے، اور بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور خنسا رضی اللہ عنہ نے ان کی جب شہادت کی خبر سنی تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹوں نے میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیری، اور اللہ نے ان کی شہادت کا شرف مجھے بخشا. اس ذات رحیم سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کے سائے میں میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی جگہ دے گا. ماں ہو تو ایسی ماشاءاللہ. ہم بھی مائیں ہیں، ہم بھی ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں یا بہادری سکھا رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو ان کے اندر ایک ہمت پیدا کریں، ان کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں، ان کو ہر قسم کے حالت سے نمٹنے کی ترکیب سجھائیں، سمجھائیں، سکھائیں ان کو کہ بچے مایوس ہو کر پیچھے پلٹ کر نہ بیٹھ جائیں ہمارے بچے، بلکہ اسٹرگل کرنے والے ہوں، جدوجہد کرنے والے ہوں، کچھ سیکھنے والے ہوں، حالت کا رخ موڑنے والے ہوں. تو بہرحال بہت سارے مجاہدین اس میں شریک ہوئے تھے اور بہت سارے شہید بھی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اسی دوران ایک اور صحابی تھے، وہ اب 1000 کا لشکر لے کر پہنچے، پھر ابو عبیدہ بن جرہ بھی پہنچ گئے. بہرحال اس طرح سے یہ معرکہ مسلمانوں کے ہاتھ رہا، لیکن اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. ایک اور جو تجویز ان لوگوں کو سونچی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیاں ڈال دی کپڑے کی، اور انہیں بھی ہاتھیوں کی طرح بڑا سا بنا دیا. تو ایرانیوں کے جو گھوڑے تھے انہیں دیکھ دیکھ کر بدکتے، اور مسلمان ان کے سواروں کو اپنے نیزوں پر رکھ لیتے. اب رستم نے پھر کیا کہ پیدل فوجوں کو سواروں کی مدد کے لیے آگے بڑھایا، اور یہ فوجیں بھی آندھی اور طوفان کی طرح مسلمانوں پر آئیں، حملہ آور ہوئیں، لیکن مسلمانوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے. اور جو ایرانی تھے اصل میں یہ ختم ہونے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں نا 200,000 کی فوج تھی، معمولی بات نہیں ہے. اسی دوران کی بات ہے کہ ایک صحابی جو ابو مہاجن رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے شراب پی لی تھی اصل میں اسی دوران. کہا جاتا ہے کہ ان کو شراب نوشی کے جرم میں قید کر دیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی جو ایک کوٹھری تھی ان کو وہاں قید کر دیا گیا تھا. تو وہ قید خانے کے سوراخوں سے باہر کا لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کے بار بار ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت بہادر تھے کہا جاتا ہے. تو جو سعد رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی سلمہ، وہ بھی وہیں پر تھی. تو انہوں نے، ابو مہاجن نے سلمہ سے رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے مجھے پلیز یہاں سے نکال دیجئے، میں جہاد کے لیے جاؤں گا اور میں اپنی نظروں کے سامنے ایسا منظر دیکھ رہا ہوں، میں کیسے اندر بیٹھا رہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی جہاد ختم ہوگا میں واپس آ کر اپنے آپ کو قید کر دوں گا. اور ان کے پہلے تو سلمہ نے منع کر دیا، لیکن پھر جب ان کے درد انگیز اشعار سنے کہ یعنی یہ ایسی جنگ ہو رہی ہے اور میں بزدلوں کی طرح یہاں بیٹھا ہوں، تو پھر تب سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ لیا تھا، تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکا، سب سمجھے کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی بہت ہی بہادر کوئی شخص ہے، جو منہ پر کپڑا لپیٹ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بہت بہادری سے لڑائی کی. تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایک ایسا کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہے، یا کون ہے جو کہ اس قدر بہادری سے لڑ رہا ہے، اور اس بہادر کے لڑنے کا انداز تو بالکل ابو مہجن کی طرح ہے، لیکن ابو مہجن تو پڑوسی میں قید ہے کوٹری میں، بھلا وہ کہاں سے آ سکتا ہے میدان جنگ میں. شام تک جب میدان میں جنگ چلتی رہی، جب اندھیرا گہرا ہو گیا اور دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ پہنچ گئیں، تو ابو مہجن نے بھی واپس آ کر اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا. جب سعد رضی اللہ عنہ نیچے اترے اور اپنی بیوی سے ذکر کرنے لگے کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس نے منہ پر نقاب ڈال کر بہت ہی بہادری سے لڑا اور دشمن کا منہ پھیر دیا، اگر میں نے ابو مہجن کو قید میں نہ ڈالا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ وہی ہے. تو یہ سن کر ان کی بیوی نے سارا قصہ سنا دیا، تب سعد رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسے مجاہد کو قید میں نہیں رکھ سکتا، اور پھر ابو مہاجن کو رہا کر دیا. اور وہ بھی مومن تھے، ظاہر سی بات ہے صحابی تھے. جب وہ قید سے رہا ہوئے تو انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر، حد کا خوف مجھے شراب نوشی سے باز نہ رکھ سکا، لیکن آج میں اللہ کے خوف سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ کرام نا۔ پھر بہرحال یہ جنگ قادسیہ کا جو دوسرا دن تھا، یوم الاغواز کہلاتا ہے، اس دن کہا جاتا ہے کہ 10,000 ایرانی قتل کیے گئے اور 2,000 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ تیسرے دن صبح صبح پھر فوجیں جمع ہوئیں اور سعد رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج فیصلہ کن جنگ ہو کر رہے گی، لہذا ان کی ہدایت پر مسلمان بڑھ چڑھ کر حملے کرتے رہے، لیکن اس وقت ایرانی فوجوں نے بھی بہت تباہی مچائی اور وہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ بہرحال پھر اس دن بھی ہاتھی تھے اصل میں اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے، اس دن پھر مسلمانوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر برسایا، جس کی بنا پر ہاتھیوں کا رخ پلٹ گیا، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں سے مسلمانوں کو نجات دی اور شام ہو چکی تھی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ چاہتے کہ لڑائی کا فیصلہ ہو جائے، لہٰذا پھر انہوں نے مزید نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا اور پھر مجاہدین نے بہت ہی جوش کے ساتھ ایرانیوں پر ایسا جان توڑ حملہ کیا کہ الحمدللہ مسلمان جیت گئے اور جو ایرانیوں کا جو لشکر تھا وہ الٹ گیا اور وہ لوگ رستم تک پہنچ گئے۔ کہا رہے تھے کہ رستم بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو حفاظت میں لیے ہوئے تھا، لیکن مسلمانوں نے ان سب کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان کو ختم کر دیا۔ رستم بہت زخمی ہوا اور بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بہرحال ایک مجاہد نے پھر اس کو کھینچا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور رستم کے تخت پر وہ چڑھ گیا اور زور سے پکارے کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آواز کے سنتے ہی ایرانیوں کے ہوش و حواس بالکل اڑ گئے اور پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور جس رات کی مورکہ پیش آیا اسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، یعنی جنگ کا تیسرا دن یوم الاماس کے نام سے مشہور ہے، اور اس لڑائی میں 30,000 ایرانی مارے گئے اور ان کو شکست ہوئی، اور جو کسرا تخت کسرا کی بنیادیں ہل گئیں، کیونکہ جو یہ قادسیہ تھی یہ بہت ہی مشہور اور فیصلہ کن جنگ تھی، یعنی قادسیہ کی ایک عظیم الشان فتح کہلاتی ہے، یعنی تاریخ میں یہ جنگ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فتح سے نوازا۔ جو آس پاس کا جو علاقہ تھا بابل تک جو ایرانیوں کا تعاقب کیا مسلمانوں نے، اور آس پاس کے سارے علاقے پر پھر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر اب یہاں سے ایران کا جو پائے تخت تھا مدائن کی طرف ان کو جانا تھا مسلمانوں کو، اور عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق کہ سعد رضی اللہ عنہ مدائن کی طرف بڑھے، اور یہ مدائن آپ سوچے کہ کہا جاتا ہے کہ اتنا پرانا سٹی تھا یہ، یعنی اس زمانے میں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے یہ 1000 سال پرانا سٹی تھا مدائن، اور یہ آج تک بھی واقع ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا تاریخی شہر، پھر یہ ایران کا پائے تخت، اور ایرانی کئی سالوں سے وہاں پر حکومت کرتے آ رہے تھے، کئی سالوں سے، یعنی کئی سو سالوں سے، بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ مدائن کی فتح تو سمجھے کہ بالکل ہی مسلمانوں کے لیے، سمجھے ایک طرح سے پورا ایران مسلمانوں کے، پورا فارس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اتنی بہت ہی عظیم الشان فتح تھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں لکھی تھی، یعنی وہ کمانڈر تھے ماشاء اللہ، وہ چیف تھے اس جنگ میں سپاہیوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قادسی اور مدائن کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا ماشاء اللہ۔ تو یہ تاریخی جنگ تھی سمجھے، اور یہ اتنا پرانا شہر مدائن، جب سعد رضی اللہ عنہ وہاں بڑھے تو بیچ میں دریا بھی آ گیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن تو مسلمان وہاں ٹھہرے رہے کہ دریا پار کرے نہ کرے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پہلے انہوں نے پانی کا تھوڑا بہت اندازہ لگایا، ہو سکتا ہے ایک دن پانی کی جو تہ تھی وہ کم ہو گئی ہو، جو لیئر تھی وہ کم ہو گئی ہو، تو انہوں نے اپنا گھوڑا اس میں ڈال دیا، اور ان کا دیکھا دیکھی تمام مسلمانوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ بہت ہی مشہور شعر ہے وہ علامہ اقبال کا، کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی دشت تو دشت ہے، جو خشکی ہے، جو ڈیزرٹ ہے، وہ تو چھوڑا ہی نہیں ہم نے مسلمانوں نے، ہم نے تو کیا کیا، ہم نے تو گھوڑے بحر ظلمات میں، یعنی سمندر میں، اندھیروں میں ہم نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کیا بہادری تھی مسلمانوں کی، اور کیا ان کی شان تھی ماشاء اللہ، کیسے جیالے تھے وہ لوگ، یعنی جب یہ منظر نظروں کے سامنے آتا ہے تصور کے پردے پر تو ایک تصویر جو بنتی چلی جاتی ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم اس منظر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں واقعی میں، کہ کیسے مسلمان، کیسے ان کا جوش جذبہ، اور کیسا ان کا ایمان تھا ماشاء اللہ، کیسے جذبہ ایمانی تھی، کیسے حرارت تھی، اور کیسے وہ ایک کے بعد ایک سٹی، ایک کے بعد ایک شہر وہ فتح کرتے چلے گئے ماشاء اللہ۔ تو جب وہ مدائن پہنچے دریائے دجلہ کے پانی میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی پار کروا دیا. تو کہا جاتا ہے کہ ایرانی یہ دیکھ کر بالکل انگشت بدندہ رہ گئے, ششدر رہ گئے, حیران ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیچو بن گئے تھے. کہ کچھ دیر تک تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا, ٹک ٹکی باندھے مسلمانوں کو دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے دیو آمدند دیو آمدند, یعنی یہ ایکچولی فارسی کا جملہ ہے کہ دیو آ گئے دیو آ گئے. یعنی وہ سمجھے کہ یہ کوئی عجیب قسم کی مخلوق ہے, یعنی کوئی انسان تو پانی میں اس طرح سے گھوڑے دوڑاتے بھی نہیں آ سکتا. کہا جاتا ہے کہ یہ زدگرد اپنا حرم اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی کہیں اور بھیج چکا تھا, اور اب وہ خود بھی مدائن کے جو در و دیوار تھے اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے شاید چھوڑ کر جانا پڑے. اب یہ جو مدائن کی عمارت تھی, جو محل تھا, کہا جاتا ہے کہ یعنی میں بالکل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. جو تاریخ کی کتابوں میں اس کی جو باتیں درج ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ان کو نواز رکھا تھا. کئی ہزار سال پرانی ان کی وہ بلڈنگ تھی, کئی ہزار سال پرانا وہ شہر اور کئی سال پرانا وہ قلعہ, اور اس قلعے کی شان و شوکت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ گھوڑے بنے ہوئے تھے, سونے کے بنے ہوئے گھوڑے, اور اس کے اوپر جواہرات کا وہ جو ہم دیکھتے ہیں گھوڑے کی پیٹ پر جو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے رکاب, یا جو بھی ہم کہتے ہیں جو زین کسی جاتی ہے گھوڑے کو, تو وہ جواہرات کے بنے ہوئے, اور وہ قالین بہار. تو قالین تو کہا جاتا ہے کہ گولڈ کا بنا ہوا قالین تھا, چاندی کی نقش و نگاری تھی اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور جو ایرانی بادشاہ کا جو تاج تھا, جو کراؤن تھا, وہ تو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا, کہا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور وہ اتنا بھاری وہ تاج تھا, اتنا بھاری وہ کراؤن تھا کہ وہ بادشاہ اپنے سر پر نہیں رکھتا تھا, بلکہ وہ کراؤن اوپر چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, کیونکہ وہ اتنا بھاری تھا, وہ گولڈ کا بنا ہوا تھا, اس میں اتنے مہنگے مہنگے اتنے قیمتی نوادرات جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ وہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا, کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دنیا کی دولت بہا دی. اور وہ جو اللہ کے رسول کی ہر جو خبر دی گئی تھی کہ جب وہ غزوہ خندق کے وقت, آپ سوچیں, امیجن کریں ذرا کہ ایک وہ دن ہے کہ بلال کو جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے ریت پر, خباب بن ارد کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا کہ چربی پگھل گئی. ایک وہ وقت ہے کہ اللہ کے رسول کو وادی میں محصور کر دیا گیا, گھاٹی میں محصور کر دیا گیا, اور وہ لوگ پتے کھا رہے ہیں, چمڑا چوس رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ان کو سب سے نظر بچا کر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, ان کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر آ گیا تھا مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے. اور آج ایک وہ دن ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت ایران, سلطنت ایران, سلطنت روم مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو تاریخ نگار ہے, جو ہسٹورینز ہیں, وہ حیران ہیں, وہ حیران ہیں, وہ تبصرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں. یقین جانے کہ یہ جو اسلامک ہسٹری پر ہم سے زیادہ کتابیں دوسرے جو سیرت نگار ہیں, ہسٹورین ہیں, انہوں نے لکھی ہیں. اور وہ بس بار بار یہ کہتے رہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ریزن تھے. وہ الگ الگ ریزن بتاتے رہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں جیتے, کیا حالات تھے, کیوں ہوا. وہ اس پر کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے گئے, لیکن ایکچولی وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اب تو اسلام کو غالب ہونا تھا, تو یہ سب کچھ تو ہو کر ہی رہنا تھا. الحمدللہ, واقعی میں ایک دل کی اور ایمان کی حالت اندر سے عجیب ہو جاتی ہے. آج الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہنے کے لیے. کہ کہا جاتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدائن پہنچے, اور وہ لوگ ویسے ہی اپنا چھوڑ کے چلے گئے, وہ لوگ اپنا علاقہ خود ہی چھوڑتے ہوئے چلے گئے. جب وہ داخل ہوئے, کہا جاتا ہے, تو ہر طرف عبرتناک سناٹا چھایا ہوا تھا. کسرا کے جو پرشکوہ جو محلات تھے, کوئی ایک محل نہیں تھا, کئی محل تھے, عظیم و شان عمارتیں. تصور کریں ذرا کہ صحابہ کرام, جنہوں نے کبھی ڈبل سٹوری گھر بھی نہیں دیکھا تھا, یعنی پورے عرب کے علاقے میں کہا جاتا ہے ڈبل سٹوری سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں تھا, یعنی تھرڈ فلور بھی نہیں تھا وہاں پر, تھرڈ فلور والی بلڈنگیں بھی نہیں تھیں, صرف ڈبل, یعنی ڈبل سٹوری بلڈنگ, وہ بھی بہت مشکل سے عرب میں ملتی تھی, مکہ میں تو تھیں بھی نہیں, ڈبل سٹوری بھی نہیں تھی وہاں پر, ڈبل سٹوری مکان بھی نہیں تھے وہاں پر. تو جب یہ وہاں پہنچے تو اتنی عظیم و شان عمارتیں, بڑے بڑے قلعے, بڑی بڑی کئی فلور کی بلڈنگیں اس زمانے کی, اور کہا جاتا ہے کہ جو محل تھا کسرا کا, اور اتنا جو عظیم و شان جو دروازہ تھا, کہا جاتا ہے بغیر ستونوں کے تھا, بغیر ستونوں کے. یعنی جو آج کے بھی جو انجینئرز ہیں, جو آرکیٹیکچرز ہیں, وہ حیران ہیں کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بغیر ستونوں کے, بغیر پلر کے کیسے بنائیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی بہت بڑا ہال بناتے ہیں اپنے کسی بھی پروگرامز کے لیے, یا شادی ہال ہے یا فنکشن ہال ہے, جو بھی ہال ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں پلرز ضرور ہوتے ہیں. پلرز کے بغیر اتنا بڑا, ہم سب جانتے ہیں, سٹرکچر کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں, کہا جاتا ہے کہ بغیر پلرز کے بنائی ہوئی تھیں. یعنی کمال آپ دیکھیں ان کا. یعنی ایسی قوم جس کے پاس اتنی دولت, جس کے پاس اتنی بڑی حکومت, جس کے پاس اتنی بڑی آرمی, جس کے پاس اتنا سب کچھ, لیکن ڈیفیٹ ہو گئی. کیوں؟ ایمان کی دولت نہیں تھی. جب بہت زیادہ دولت آتی ہے تو انسان کے اندر خرابیاں بہت عام ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا, اتنی عظیم عمارتیں ان کے سامنے تھیں. سرسبز و شاداب باغات کہا جاتا ہے. یعنی اس کا, یعنی یہ جو منظر تھا, کہا جاتا ہے کہ جیسے سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سب منظر دیکھا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے وہ سب چیزیں نہیں دیکھی. جب اس کے, جب وہ وہاں کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے, اور یعنی جب وہ یزدگرد کا محل دیکھ رہے تھے, اس کا انہوں نے تاج دیکھا, تو بے اختیار ان کے زبان پر جو قرآن آیت جاری ہوئی, کم ترک من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذلک و اورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. سورہ دخان کی آیت ہے کہ اگلے لوگ بہت سے باغات اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے. یوں ہی ہونا تھا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا, پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین, اور نہ انہیں مہلت دی گئی. سبحان اللہ, یعنی بے ساختہ ان کی زبان سے یہ آیت نکلی. یعنی اس کا مطلب ہے ان کو قرآن پر کتنا عبور حاصل ہوگا. اور یعنی وہ حیران ہو کر نہیں دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو, ان کے دل میں کوئی ایسی حسرت نہیں آ رہی ہے, ان کے دل میں ایسی خواہش نہیں پیدا ہو رہی کہ اتنا بڑا تاج ہے میں دیکھوں, میں لے لوں, یا یہ محل میں میں رہنے لگوں. نہیں, انہیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے مدائن سے کروڑوں دینار کا مال غنیمت حاصل ہوا, اور اس میں ایسی ایسی نادر و نایاب چیزیں شامل تھیں کہ انسانی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ نوشیر ماں کا زر نگار تاج, یعنی وہ تاج ایسا تھا کہ جس میں وہ آ کر نیچے بیٹھ جاتا تھا, وہ تاج کو سر پر نہیں رکھا جا سکتا, اتنا وزنی تھا وہ ہیرے جواہرات کی وجہ سے. پھر کہا جاتا ہے کہ جڑاؤ خنجر, یعنی جو خنجر تھے, جو زرہیں تھیں, اس کے اوپر جواہرات جڑے ہوئے تھے. خود تلواریں, خالص سونے کا کہا جاتا ہے کہ کتنا بڑا گھوڑا تھا جس کے سینے پر یاقوت جڑے ہوئے تھے, سوچیں ذرا. اور اس پر سونے کا بنا ہوا ایک سوار تھا جس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ماڈل گھوڑا رکھا انہوں نے, ایک ڈمی سمجھے, یعنی سونے کا بنا ہوا گھوڑا, اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, اور اس کے اوپر ایک سونے کا بنا ہوا سوار. سوچیں ذرا سونا کتنا زیادہ ہوگا ان کے پاس. اس کے سر پر ہیروں کا تاج, سوچیں ذرا, یعنی امیجن کریے آپ. نہیں, آپ دیکھیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ میں رہے ہوئے, مدینہ میں رہے ہوئے, انہوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے. لیکن وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بے اختیار نہیں ہوئے, بلکہ اللہ تعالی کی آیات ان کے زبان پر جاری ہو گئی. ماشاء اللہ, وہ فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوئے کہ چلو دو چار چیزیں میں رکھ لوں کیونکہ میں نے فتح حاصل کی. نہیں, کیسے استغنا تھا, سمجھیں, کیسی بے پرواہی تھی دولت سے. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے کہ ایک تلائی اونٹنی تھی اور اس کا تلائی سوار, یعنی جو چاندی اور سونے کے ہوتے ہیں, جو ایوان کسرا تھا اس کو ایوان کسرا کہا جاتا ہے. اس کا تلائی فرش جس کا رقبہ 60 مربع گز تھا, یعنی اتنا چوڑا تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا. اور مسلمانوں نے کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس قیمتی مال غنیمت کو جمع کرنے میں اتنی دیانتداری اور اتنی ایمانداری کا ثبوت دیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے, اور دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ان کی امانتداری اور ان کی ایمانداری کی. ماشاءاللہ, کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک مجاہد کو کوئی ایک معاملے سے سوئی نڈل بھی مل گئی گولڈ کی, یا کچھ بھی بیش قیمت جوہر, یعنی ڈائمنڈ یا کچھ موتی ملا, اس نے بغیر کسی جھجک کے امیر کے پاس لا کر جمع کرا دیا. یہ وہی عرب تھے جن پر اہل ایران کہتے تھے کہ بھوکے اور ننگے لوگ, ان کو کیا چاہیے, کھانا ہم دے دیتے ہیں, نعوذ باللہ, خیرات کرنا چاہ رہے تھے. اور مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس کو الحمدللہ جنگ کر کے حاصل کیا. الحمدللہ, سعد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت مال غنیمت کا پانچواں حصہ مدینہ منورہ روانہ کر دیا, اور باقی سب مجاہدین میں تقسیم کر دیا. جب یہ سارا خزانہ جب سارا مال غنیمت مدینہ پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور رونے لگے اور کہا کہ کیسے وہ امانت دار لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک چیز یہاں بھجوا دی ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ اس بات پر بھی رونے لگے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر مسلمانوں میں خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور صحیح بات تھی ان کی. کہا جاتا ہے یہ بھی واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں پر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے وہاں پر اسی وقت شکرانہ نماز ادا کی. بعد میں پھر ان لوگوں نے ایوان کسریٰ سے ہٹ کر مسجد بھی بنائی اور پھر وہاں پر مسلمانوں کے لیے مسجد کا انتظام کیا گیا. تو یہ مدائن کی فتح کے بعد مسلمان آگے بڑھے, پھر جلولہ, ہلوان, بہت سارے شہر فتح کرتے چلے گئے. اور پھر الحمدللہ آگے بڑھنے سے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو روک دیا اور سعد رضی اللہ عنہ کو وہیں کا والی بنا دیا اور انہی کو اس کا نظم و نسق چلانے کا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا. باقی کا انشاءاللہ ہم لوگ اگلی نشست میں کر لیں گے, اور اس میں ہم سعید بن زید اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے تھے, یہ ضروری تھا لینا, کیونکہ ہم نے پیچھے بھی کہیں پر بھی جنگ کے واقعات نہیں لیے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کی جو اتنی عظیم الشان فتوحات ہیں جس سے پڑھ کر کم از کم ہم خوش تو ہو سکتے ہیں اور کچھ خون ہمارا بڑھ جائے گا. آج کے حالات کے لحاظ سے اگر ان فتوحات کے بارے میں پڑھ کر ہی خوش ہو لیے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی فتوحات سے نوازے اور مسلمانوں کو ہمیشہ عزت کا مقام دے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے اندر وہ جوش ایمانی پیدا کرے اور ہم اسلام کی راہ میں جد و جہد اور کوشش کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.